بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. یہ سورت سورۃ القارعہ، قرعہ کے معنی ہے کھٹکھٹانا. عربی زبان میں جس موقع پر یہ لفظ استعمال ہو اس کے لحاظ سے اس کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. بہرحال ایک چیز دوسری چیز پہ جب ماری جاتی ہے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، یہ ہے قرعہ. اب قرع الباب کا لفظ استعمال ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. قرع العصا بالعصا کہتے ہیں لاٹھی کو لاٹھی پر مارنا جس سے آواز ہوتی ہے، یہ بھی قرع ہے. یہاں پر مراد ہے القارعہ، ایک خاص قسم کی وہ چیز جو کھڑکھڑا دے گی. کیا چیز، کیا چیز پہ کھٹکھٹائے گی، کہاں کھڑکھڑائے گی؟ قلوب کو، دلوں کو ہلا دے گی. تو وہ دلوں کو ہلانے والی چیز القارعہ، ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز جو دلوں کو ہلائے گی اور دلوں میں اضطراب پیدا کرے گی وہ قیامت کا دن ہے. اور نفخہ اولا کے واقعات، نفخہ ثانیہ کے واقعات، اس کے بعد کے جو حالات، ان کا ذکر ہے اس صورت میں. پچھلی صورتوں میں اس کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالی نے اذا زلزلت الارض زلزالها، اس صورت میں اللہ تعالی نے گویا نصیحت کے انداز میں فرمایا کہ دیکھو قیامت آئے گی، سخت زلزلہ آئے گا، اور اخیر میں نتیجہ یہ بتایا کہ دیکھو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نتیجہ ہوگا. اس کے بعد جو لوگ مان گئے وہ تو مان گئے، ابھی بھی جو لوگ پوری طرح مانے نہیں ان کے لیے ایک دوسرا درجہ. العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، گھوڑا اپنے مالک کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تم انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، اتنے سمجھدار ہو کے کس رخ پہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اب اس کے بعد القارعہ ما القارعہ، اچھا اگر نہیں مانتے تو پھر تو تمہارے لیے قیامت ہے اور قیامت ہی میں سمجھ آئے گی، لیکن ظاہر ہے اس وقت سمجھنا بیکار ہوگا، اس وقت عقل کا درست ہو جانا کام نہیں دے گا. القارعہ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، ما القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہوگی؟ وما ادراك ما القارعہ، اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے، وما ادراك، تجھے کیا معلوم؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب کیا جا رہا ہے، وما ادراك، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہوگی؟ اس طرح کی آیتیں تو پہلے بھی قرآن کریم میں آ چکی ہیں، اور اس قسم کی آیات سے مقصد کسی چیز کی اہمیت اور تاکید بیان کرنا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک آیت میں لائے القارعہ، دوسری آیت آئی ما القارعہ، تیسری آیت وما ادراک ما القارعہ، اسی چیز کی اہمیت، قیامت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ تین آیتیں بیان کی گئیں۔ اب ظاہر ہے جو عربی زبان سے مناسبت رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی قوت ہے، اس کلام میں ایک زور ہے، لیکن ہم چونکہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ قوت نہیں رہتی، وہ زور نہیں رہتا۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ قیامت تو خیر جب آئے گی، آج کے دن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں بہت سی جگہوں پر امریکہ میں، آج امریکہ کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں اور دنیا کے بہت سے حصوں میں آج 15 شعبان ہے، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کا روزہ بھی ہوگا، اور بعض علاقوں میں آج 15 نہیں بلکہ آج 14 ہے، آج کی رات 15 شعبان کی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف جو ذریعے رکھے ہیں، جس طرح قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے نصیحت کی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے مان جاؤ، دوسرے طریقے سے مان جاؤ، اچھا سخت طریقے سے مان جاؤ، کہیں تو مان لو، اپنی بھلائی کی کوشش کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان ہدایت پہ آ جائے، اپنے خوشی سے نیکی کی طرف آ جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایام میں بھی ایسے ایام رکھے کہ اچھا لیلۃ القدر تو بہت ہی خاص رات ہے، پورے سال میں ایک متعین ہی خاص رات ہے، اس کے علاوہ رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کے دن ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، پھر رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں 15 شعبان ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں دی ہیں درجہ بدرجہ کہ اچھا کچھ نہ کچھ کر لو، اس بہانے سے تھوڑا اور عمل کر لو، اس بہانے سے اور تھوڑی نیکیاں کر لو، تمہیں آخرت میں کام آ جائیں گی۔ جیسے ایک کوئی بڑا ہو اپنے چھوٹے کو، باپ ہے اپنے چھوٹے بچے کو، اچھا یہ پڑھ لو، اچھا یہ تھوڑا سا پڑھ لو، حالانکہ باپ کے سے زیادہ بچے کو اس کا فائدہ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ چونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ آئندہ کا سوچتا نہیں، وہ تو ابھی کا سوچ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہے، ہم ابھی کا سوچتے ہیں، ابھی ہمیں آرام مل جائے، ابھی راحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو یہ کرو گے، فلانی رات میں یہ عمل کرو گے، اتنی فضیلت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فلانی رات میں اتنے ہزار لوگوں کی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے ہم بھی تھوڑا سا کچھ کر لیں کہ ان میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالی رحمت، اللہ تعالی کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رحمت ہم حاصل کر سکیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز لوگ اس طرح ہو جائیں گے جیسے مبسوس پھیلے ہوئے فراش پروانے۔ جب رات میں اندھیرے کے وقت، اور آج کل کا موسم بالکل مناسب ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ رات کے وقت اگر باہر اور تھوڑی سی اب گرمی بڑھے گی تو ایک مہینے کے بعد، دو مہینے کے بعد رات میں باہر انسان آگ جلائے، آگ جلائے گا تو مختلف قسم کے کیڑے پروانے اڑتے ہوئے آگ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور بہت سے آگ میں گرنے بھی لگ جائیں گے۔ یہ وہ ہوتے ہیں روشنی دیکھ کر آتے ہیں، نتیجہ ان کو معلوم ہوتا نہیں، دیکھتے ہیں کہ روشنی ہے، روشنی پسند ہے، روشنی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگ ہوتی ہے، آگ میں جل جاتے ہیں بےچارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کو پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں جو بعض مفسرین نے فرمائی ہے اور بہت اچھی وضاحت ہے۔ ایک تو لوگوں کے بارے میں بتایا، یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے پھیلے ہوئے پریشان پروانے ہیں، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پہاڑوں کا حال، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے، عہن کہتے ہیں رنگین اون، اون ہوتا ہے الگ الگ رنگ کا، سفید بھی ہے اور سیاہ بھی ہے اور الگ الگ سرخ بھی ہے، الگ الگ رنگ ہیں، یہ عہن۔ منفوش اون دبا ہوا ہوتا ہے، اس کو جب جیسے روئی وغیرہ ہوتی ہے دبی ہوئی ہے، اس کو ایک ایک کر کے الگ جب کرتے ہیں تاکہ وہ استعمال کے قابل بنے، ہمارے گدے تکیے وغیرہ جو بنتے ہیں اس میں جب روئی بھری جاتی ہے تو وہ الگ کی ہوئی ہوتی ہے، منفوش الگ الگ کی ہوئی ہے، دھنی ہوئی۔ اس سے وہ نرم ہو جاتا ہے، قابل استعمال زیادہ رہتا ہے، ورنہ سخت ہو جاتا ہے، دبی بھی ہوتی ہے. تو روئی انسان الگ الگ کرتا جائے، انگلیوں سے نکال کر الگ الگ کرے. اب تو مشینیں ہو گئیں، مشینوں میں کیا جاتا ہے یہ کام، اور شاید بہت سی جگہوں پر لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی، وہ مشینیں جس میں روئی ہوتی ہے اس کو اڑایا جاتا ہے اندر دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ دھنی ہوئی روئی ہے. تو یہ منفوش دھنی ہوئی روئی، اس کو پھونک بھی مارو، اس کے ذرات ہوتے ہیں ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں، اور ہوا چلے تو بہت تیزی سے اڑنے چلے جائیں گے، اڑنے لگ جائیں گے ہواؤں میں. تو پہاڑوں کا حال، پہاڑ تو انسان دیکھتا ہے کہ سخت ثابت رہنے والی چیز، جمی رہنے والی چیز، جسے کوئی ہلا نہیں سکتا. ہلانا تو کیا، اس کے ایک پتھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، چٹان تو کوئی ہلا نہیں سکتا. مشینیں ہوتی ہیں، اس کو توڑا جاتا ہے تب بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ پہاڑ جو اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، یہ بھی کل عہن المنفوش، وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اب ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کو کہا کل فراش المبسوس، پہاڑوں کو کہا کل عہن المنفوش، یہ دو مثالیں کیوں دیں؟ یہ دو مثالیں جو دی گئی ہیں، اس کی وجہ بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب اس کو ہم غور کریں، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ثقل رکھا ہے، بھاری پن رکھا ہے. ثقل جو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے، جو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے جسمانی، مثلا ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا جسم ہے، جسم جسمانی انسان ہے، پورا انسان ایک جسم ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وزن رکھا ہے. عام میزان میں بھی اس کو رکھیں گے تو وزن آئے گا، پتھر ہے، لوہا ہے، کوئی بھی چیز. تو ہر جسم والی مخلوق کے جو ہے اس میں ایک طرح کا وزن ہوتا ہے، ہر جسم والی مخلوق میں ایک طرح کا وزن، ایک طرح کا وزن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین کے ساتھ لگی رہتی ہے. جتنی چیز وزن میں ہلکی ہوگی، اتنا زمین پر جمے رہنے میں وہ کم ہوگی. اب روئی ہے، پھونک مارو تو ہواؤں میں اڑے گی، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، پھونک مارنے سے ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے تپائی رکھی ہوئی ہے، اور کوئی چیز رکھی ہے، تو وہ زمین کے ساتھ جمع رہتا ہے. لیکن پھر بھی کوئی شخص لات مارے گا تو تکیہ اڑ جائے گا، کوئی شخص ہاتھ زور سے مارے گا تو تپائی تھوڑی زمین سے بلند ہو جائے گی، پھر نیچے گر جائے گی. تو زمین پر جمے رہنے والی چیزیں جو ہیں جسمانی، جس میں جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں وزن رکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور جمی رہنے والی جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ پہاڑ ہیں. اسی لیے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہے. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے والی دونوں آیتوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں بیان فرمائی ہیں، اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پہاڑ جو ہے وہ عام تشبیہات میں اور عام ذہنوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جمی رہنے والی چیز زمین کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑ ہے. سب سے زیادہ وزن جو پایا جاتا ہے وہ پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، اور اگر ہلے کوئی چیز، اپنی جگہ سے حرکت کرنے والی کوئی چیز ہو، تو سب سے اخیری چیز جو حرکت کرے گی وہ پہاڑ. ایک تو یہ چیز ہو گئی جس میں جسمانی اعتبار سے ظاہری جسمانی وزن پایا جاتا ہے، ایک قسم کی چیز ہو گئی. اور دوسری چیز جس میں روحانی وزن پایا جاتا ہے، روحانی ثقل پایا جاتا ہے. پتہ نہیں وزن کا لفظ بہت مناسب شاید نہ لگتا ہو، ثقل کا لفظ حالانکہ قریب قریب ہے، ثقل کا لفظ زیادہ مناسب لگتا ہے یہاں. کہ روحانی طور پر اس میں ایک طرح کا وزن ہے، ایک طرح کا بھاری پن ہے، اور وہ ہے انسان سمجھدار. ہر وہ مخلوق جو سمجھدار ہے، اس کے جس کے اندر سمجھداری پائی جاتی ہے، اس کا ایک وقار، اس کی استقامت، اس کو کہا جاتا ہے یہ روحانی وزن ہے اس کا. میں وہ خاص طور پہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دو آیتیں بیان فرمائی، اور اہل مکہ جو تھے ان کو اپنے بارے میں اس چیز کے اعتبار سے بڑا ناز تھا کہ ہم لوگ تو بڑے جمے رہنے والے، ثابت قدم لوگ ہیں. تو جمے رہنا اور ثابت قدم ہونا یہ کیا ہے؟ روحانی ثقل، روحانی طور پر گویا اپنا بھاری ہونا، وزن. کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. بڑے سے بڑے حوادث آ جائیں, بڑے سے بڑے سے واقعات پیش آ جائیں, ہم تو اب جمے رہتے ہیں. غلط چیز پہ جمے رہنا تو کوئی اچھی چیز نہیں. ہاں, انسان نیک اعمال پر جمع رہے, اخلاق حسنہ پہ ثابت قدم رہے, یہ اچھی چیز ہے اور مطلوب ہے شریعت میں, پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو باقاعدہ لوگ امتحان لینے آتے تھے, اس لیے کہ قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان کی شان ایسی ہوگی کہ وہ حلم ان کا بہت بڑا ہوا ہوگا. کوئی چاہے غصہ کرنے کی کوشش کرے وہ غصے نہیں ہوں گے, حلم بہت بڑا ہوا ہوگا. باقاعدہ امتحان لینے آتے تھے, غیر مسلم امتحان لینے آتے تھے کہ دیکھیں کہ واقعی ان کا حلم کتنا ہے, تاکہ ان کو مان لے کہ واقعی وہی نبی ہیں جن کی علامات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. کوشش کرتے تھے کہ غصے ہو جائیں, لیکن غصے نہیں ہوتے تھے. اپنی ذات کے لیے ناراض ہونا اور غصہ ہونا اپنی شانی نہیں تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی وزن, روحانی ثقل, بھاری پن. بہرحال اگر اچھی چیزوں میں اخلاق حسنہ میں ہے, ہمارے سبق کی بات آ گئی, یہاں بھی ہمارے کام کی بات آ گئی کہ نیکیوں میں, اخلاق حسنہ میں, اچھی باتوں میں ہم ایسے جمے رہیں کہ کوئی چاہے ہمیں جتنا بھی غصہ کرنے کی کوشش کریں غصے ہی نہ ہو. گالی دے دی, برا کہہ دیا, نہیں ہمیں غصہ ہونا ہی نہیں, ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر ہی ناراض ہونا ہے تو ہوں گے, اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوں گے. اب چاہے کوئی جتنا ہلانا چاہے ہلائے, نہیں ہلیں گے. یہ اچھی چیز ہے, یہ استقامت اچھی چیز ہے. نیک اعمال ہمارے ہیں, اعمال صالحہ پر ہم جمے رہیں گے تو جمے رہیں گے, کوئی جتنا بھی ہلانا چاہے ہم نہیں ہلیں گے, یہ اچھی بات ہے. لیکن بری باتوں میں جمے رہنا, ضد پر جمے رہنا, ہم غلط بات پر ہیں, باطل پر ہیں, کوئی حق بات ہمیں کہتا ہے, نہیں نہیں ہم نے کہہ دیا اب تو ایسا ہی ہونے والا ہے, یہ چیز نہیں ہے. بہرحال اہل مکہ جو تھے ان کو اس بات پر بہت ناز تھا کہ ہم بڑے وقار والے ہیں, استقامت والے ہیں, ہمیں کوئی اپنی بات سے ہلا نہیں سکتا, ہٹا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے انسانوں, جن انسانوں کو اپنی استقامت پر, اپنے جمے رہنے پر, اپنے وقار پر ناز ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, ایک دن آنے والا ہے جب لوگ سب وقار ختم ہو جائے گا. صرف دنیا کا تھا, دنیا کا وقار تھا, دنیا کے لیے تھا, قیامت قائم ہو گئی, آخرت کا تو اعتقاد تھا نہیں, اعمال صالحہ کیے نہیں تھے, آخرت کا ذخیرہ جمع نہیں کیا, تو پریشان پھر رہے, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, سب وقار ختم ہو جائے گا. تو جو انسان کا روحانی ثقل ہے, روحانی طور پر جو اس کا وزن اور بھاری پن ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اور پہاڑ جو کہ جسمانی اعتبار سے بہت وزنی ہیں, جمے رہنے والے ہیں, ان کا بھی حال ایسا ہو جائے گا. گویا کہ انسان کی روحانی وزن کوئی حیثیت نہیں, انسان مخلوق کا جسمانی وزن جو پہاڑ میں ہے کوئی حیثیت نہیں رہے گی, بلکہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگین اون, جس کو جو دھنا ہوا رنگین, دھنی ہوئے رنگین اون ہو, جس طرح وہ ہواؤں میں اڑتا ہے, پہاڑ اس طرح ہواؤں میں اڑتے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس وقت کی بات چل رہی ہے, نفخہ اولا یا نفخہ ثانیہ؟ نفخہ اولا کے وقت بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس وقت جب نفخہ اولا, جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور لوگوں پر موت طاری ہوگی, تو موت سے پہلے پہلے وہ پریشانی کا جو عالم ہوگا وہ ہے یکون الناس کالفراش المبثوث. نفخہ ثانیہ بھی مراد ہو سکتا ہے, اور اکثر کی بظاہر یہی رائے ہے اکثر مفسرین کی, نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا, اس وقت لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. جب قبروں سے نکلیں گے تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, لوگ اس وقت اتنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ الفراش المبثوث جیسے ہر طرف پروانے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ انسانوں کو جو تشبیہ دی گئی ہے فراش المبثوث کے ساتھ, تو تشبیہ کس اعتبار سے ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک تو اس اعتبار سے تشبیہ ہے کہ جیسے آگ جلانے کے وقت باہر اندھیرا ہو اور آگ جلائی جائے تو کثرت سے پروانے آتے ہیں, تو کثرت سے لوگ ہوں گے, تو کثرت کے اعتبار سے تشبیہ ہو گئی. ایک دوسرا جس طرح پروانے کتنے کمزور ہوتے ہیں انسانوں کے سامنے، انسان ہاتھ سے ان کو ہاتھ مار کے ہٹا دیتا ہے اور پورے ان کی چاہے کہ کئی پروانے ایک ساتھ، پانچ چھ کو ایک ساتھ ہاتھ مار کے ہٹا دیتا ہے، بالکل کمزور ہوتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طرح انسانوں کی بھی جب قبروں سے نکلیں گے فرشتوں کے سامنے اتنے کمزور ہوں گے کوئی حیثیت نہیں ہوگی. دو تشبیہ ہو گئی، کثرت میں اور کمزوری میں، اور تیسرا ان کی حیرانی اور بے قراری، جو میں بتا رہا تھا کہ پورا ان کا جو وقار ہے، سنجیدگی ہے، سب ختم ہو جائے گا. حیران، پریشان، بے قرار، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. جس طرح پروانے ادھر ادھر جاتے ہیں. اور چوتھا، یہ پروانے آگ میں گر جاتے ہیں. اسی طرح انسان جب قبروں سے نکلیں گے اور ان کے اعمال نیک نہیں ہوں گے تو حیران و پریشان ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، ادھر ادھر جاتے ہوں گے، اور اخیر میں جا کر وہ دوزخ میں اور آگ میں گر جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ایسا ہوگا جب قارعہ، کھڑکھڑانے والے دن جو آ جائے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب وہ چیز یعنی قیامت قائم ہو جائے گی جو دلوں کو ہلانے والی چیز ہے، تو لوگ اس روز کالفراش المبثوث پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ جو جمع رہنے والی مخلوق ہے، وہ ہواؤں میں ایسے اڑتی ہوگی جیسے کل رہن المنفوش، جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہواؤں میں اڑ رہی ہے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. دو قسم کے لوگوں کو بیان کیا، اور عام طور پر قرآن کریم میں دو ہی قسم کے لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. یا انسان مانتا ہے تو پوری طرح مانے، نہیں مانتا تو پوری طرح نہیں مانتا. درمیان کی صورت کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا بلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ، تو وہ خوشگوار اور بہترین زندگی میں ہوگا. ظاہر ہے کہ اس سے مراد نیک اعمال ہے. تو نیک اعمال کا پرلہ اس کا جھک گیا، بھاری ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن ہے تبھی تو اعمال میں وزن آیا، تو مؤمن بھی ہے، اور مؤمن ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اعمال صالحہ بھی پوری طرح ادا انجام دیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے، یعنی مؤمن کامل ہے. اگر یہ مؤمن کامل ہے تو فہو فی عیشت الراضیہ، تو خوشگوار زندگی میں ہوگا، آخرت کی ہر طرح کی راحت اس کے لیے ہوگی، راحت و آرام آخرت کے ہر طرح اس کو مہیا ہوں گے. اس کا یہاں ذکر ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ موازین جمع کیوں لائے، ایک ہی میزان ہے جس سے وزن کیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے یعنی اس کو مفسرین نے مختلف باتیں بیان فرمائی. بعض فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ وزن میزان ہوگا. اس کے بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ نمازوں کا وزن کیا جائے گا تو میزان ایک میزان میں گویا کہ ایک مرتبہ میزان میں نمازوں کا وزن کیا جائے گا، پھر روزوں کا وزن، تو ہر ہر عمل کے میزان، ہر ہر عمل کو جو وزن کیا جائے گا وہ مراد ہے. تو روزوں کا وزن بھی بھاری رہا، اور نمازوں کا وزن بھی بھاری رہا، اور اخلاق کا وزن بھی بھاری رہا، اس کا حج کا وزن بھی بھاری رہا، ہر اعتبار سے اس کے صدقات کا وزن بھاری رہا. تو یہ ہے موازین. جس شخص کے مختلف اعمال کا پرلہ جھک جائے گا اور تمام کا وزن بھاری رہے گا اور وہ کامل مؤمن ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. وہ اعلیٰ درجے کے مؤمنین کو بیان کر دیا. ایک بات تو یہ ہے کہ موازین جمع لائے، میزان اس کا واحد ہے. دوسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اعمال کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، وزن کا ذکر ہے. اور یہ ایک اصولی بات ہے، پہلے بھی تفسیر میں اس کا ذکر آیا کہ آخرت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا. انسان کوشش دونوں ہی کام کی کرے، لیکن زیادہ اہتمام جو ہے وہ وزن کا ہے. یعنی ظاہر ہے ایسا بھی نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ میں زیادہ عمل کروں ہی کیوں، کرنے ہی کی کیا ضرورت ہے، زیادہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں اس وجہ سے کہ وزن ہوگا. گنا تو نہیں جائے گا، لیکن ظاہر ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وزن تو بڑھتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انسان زیادہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس ایک عمل میں قوت پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ وزن بڑھ جائے. ایک تھیلی کے اندر انسان پانی بھرتا ہے, بھاری ہو جاتی ہے, ساتھ میں ہوا بھی بھر لے گا, وزن کم ہو جائے گا. انسان نماز پڑھتا ہے, نماز میں خالص اللہ کا دھیان ہے, وزن ہے. اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی توجہات اور دوسری باتیں بھی آ رہی ہیں, گویا کہ کوئی اور چیز ملا دی, تو وزن کم ہو گیا. یہ ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. تو بہرحال آخرت میں اعمال کا وزن ہوگا, اعمال گنے نہیں جائیں گے. اور وزن کیسے بڑھتا ہے؟ نمبر ایک, نیت صحیح ہو. نیت صحیح ہو یعنی گویا نیت انسان کی صحیح ہو اور نیت کو حاضر بھی کرے گا. ظاہر ہے نیت حاضر کرے گا تبھی تو صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا. تو نیت کے ساتھ انسان صحیح نیت کے ساتھ عمل کرے, دکھانے کی نیت سے نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ عمل صحیح ہو, اللہ کی مرضی کے موافق عمل ہو, نماز ہے, جو بھی عمل ہے, کسی کی مدد ہے, عمل صحیح ہو. تیسرا یہ کہ جس طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے وہ طریقہ صحیح ہو. تینوں چیزیں ہیں. مثلا مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے, عمل تو صحیح ہے, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ غلط اختیار کرتا ہے. ابھی تک نماز جو بس اپنی امی سے سیکھی تھی وہی سیکھی ہے اور کہیں کتابوں میں پڑھی ہی نہیں, کسی عالم سے کسی عالمہ سے وہ نماز دکھا کر سیکھا نہیں کہ عملی طور پر نماز درست کیسی ہوتی ہے. بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کی بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں لیکن سجدہ جو ان کا ہوتا ہے ایسا ہے کہ وہ صحیح اگر دیکھا جائے تو سجدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا. بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کی نماز میں تلاوت ایسی ہوتی ہے کہ اگر شرعی لحاظ سے دیکھے تو وہ تلاوت ہی نہیں, اسے ہونٹ ہی نہیں ہلتے اس میں. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قرآت کے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کے زبان سے یعنی زبان اور ہونٹ کو اتنی حرکت دے کہ حروف ادا ہو سکتے ہوں, چاہے آواز نہ آتی ہو. اور یہ واقعی اتنی اہم چیز ہے, میں نے کئی بار یہ بات پہلے بھی بتائی ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. باقی اس کی بڑی فکر رہتی ہے کہ یعنی اس کا حل کیا ہو اس مسئلے کا. اس وجہ سے کہ یہ ایسی چیز ہے اس میں کوتاہی بہت عام ہے اور اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ایک شخص تنہائی میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اتنی تیز پڑھ لیتا ہے کہ اگر اتنی تیزی کے ساتھ کسی کو سنانا چاہے تو سنا نہیں سکتا. جب سنا نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے حروف ادا نہیں ہو رہے, تبھی تو نہیں سنا سک رہا. اتنا ہی فرق ہونا چاہیے انفرادی نماز میں, سری نماز میں اور آواز سے تلاوت کرنے میں اتنا ہی فرق ہونا چاہیے کہ بس سامنے کوئی آواز, کسی کو آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. رفتار میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ کسی کو سنائے تو ہم تیز نہیں پڑھ سکتے اور جب ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو تیز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری تلاوت کا طریقہ صحیح نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے میں اس کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ اس کی طرف ہر ایک کو اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی نمازیں درست کرنے کی ضرورت ہے. تو صرف نماز کا حال ہے, ہر عمل میں انسان دیکھ لے, ہر عمل میں انسان اس کا اہتمام کرے کہ میری نیت صحیح ہے, عمل صحیح ہے اور جس طریقے پر میں ادا کر رہا ہوں وہ طریقہ صحیح ہے. یہ تینوں چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ اس عمل میں کوئی وزن ہی نہیں آتا ہے. پھر جتنا انسان دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا, خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا, طریقے میں جتنی پختگی لائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے عمل میں قوت, اس کے عمل میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا. جن علماء نے یہ بات لکھی ہے, غلط نہیں لکھی, کہ بہت سے امتی ایسے ہوں گے جن کے اعمال گنتی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بنسبت زیادہ ہیں. کوئی غلط نہ سمجھ جائے اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا سلسلہ شروع ہوا تھا نبوت کے بعد اصل کے اعتبار سے. اس سے پہلے جو اعمال تھے وہ الگ دوسرے قسم کے اعمال تھے. یہ شریعت کے احکام, نماز روزہ وغیرہ کے احکام تو بعد میں شروع ہوئے, اور بہت سے احکام تو وہ ہیں جو مکہ کے دور میں تھے ہی نہیں. بعد میں روزے کی فرضیت بعد میں ہوئی, حج کی فرضیت اخیر میں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ حج ادا کیا؟ کتنے ہیں جنہوں نے کئی کئی حج ادا کر لیے؟ تو تعداد کے اعتبار سے بہت سے ایسے امتی ہیں جن کے اعمال کی تعداد گنتی کے اعتبار سے تو زیادہ ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے برابر بھی پوری امت کے اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا چیز کا وزن ہے؟ وہ دھیان کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع و تعلق کا، اس کا وزن ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کی ایک رکعت بلکہ ان کا ایک سجدہ اور عام لوگوں کی کئی کئی رکعتیں، کئی سو رکعتیں برابری نہیں کر سکتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا وزن، ان کے جو سجدے کا جو وزن ہے، وہ جس دھیان کے ساتھ جب سر رکھتے ہیں، پیشانی زمین پر جب ان کے رہتی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گویا گود میں ہم نے سر رکھ دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور عام ہم جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ بھی کیا تو دھیان کہیں اور، توجہ کہیں اور، ظاہر ہے اس عمل میں وزن کتنا ہوگا. بہرحال انسان کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن یہ دھیان رکھے کہ اعمال کی کثرت اصل نہیں ہے، اصل اعمال کا وزن ہے. اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان زیادہ نمبر مقرر کر لے، مجھے آج 20 رکعتیں پڑھنی ہے، 100 رکعتیں پڑھنی ہے تو جلدی جلدی 100 رکعت، تلاوت کے مجھے اتنے پارے کرنے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ لے. نہیں، اچھی طرح پڑھے، دھیان سے پڑھے، وقت مقرر کر لے کہ مجھے اتنے گھنٹے تلاوت کرنی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اتنے گھنٹے تلاوت کرنی ہے، اتنے گھنٹے مجھے یہ کرنا ہے، وقت مقرر کر لے. لیکن رکعتوں کی تعداد میں اگر زیادتی رکھی تو ہوگا وہی کہ اچھا چلو جلدی جلدی رکعتیں پوری کر لیں، اس لیے کہ ہماری رکعتیں اتنی بنتی ہیں، اور دھیان اور توجہ وہ نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے عمل میں وزن نہیں آتا. ختم کرنے کے لیے جب عمل کیا جاتا ہے تو وزن نہیں آتا، عمل کرنے کے لیے جب عمل کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں وزن آتا ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. بہرحال جس کے اعمال، نیک اعمال کا پرلہ بھاری ہوگا تو وہ بہترین اور خوشگوار زندگی میں ہوگا. اب خوشگوار زندگی سے، عیشت راضیہ سے کیا مراد ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہر طرح کے انعامات، ہر طرح کی راحتیں ملتی رہیں گی، یہ عیشت راضیہ ہے. اب اس میں کیا کیا ہے، تفصیلات تو ہم ظاہر یقینی طور پر کچھ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوگا. بہرحال عیشت راضیہ وہ پسندیدہ اور بہترین زندگی میں ہوگا، اور اس کی پوری حقیقت سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. ظاہر ہے آخرت کی ہر نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہر انعام، جس میں جنت بھی آ گئی، جس میں وہاں کے اعزاز و اکرام آ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ گیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار آ گیا، سب کچھ آ گیا، ہر چیز اس میں شامل ہے. فہو فی عیشت راضیہ. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس شخص کے نیک اعمال کا پرلہ ہلکا ہوگا. کیوں ہلکا ہوگا؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ اس کے گناہ اس کے نیکیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایمان تو ہے لیکن اعمال صالح کا اہتمام نہیں کیا، گناہ زیادہ ہیں، معاصی زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. جیسا عمل ایسا نتیجہ. اب اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو دو قسمیں ظاہر کے اعتبار سے دو ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ویسے اگر دیکھا جائے تو کل چار قسمیں قرآن کریم میں بھی چار قسم کے لوگوں کا بیان ہے. ایک تو وہ ہیں جو ثقلت موازینہ، ظاہر ہے جن کے نیک اعمال کا پرلہ بھاری ہوا اور وہ مؤمنین ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ تو صلحاء، اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں صلحاء ہیں، تو یہ تو ایک قسم کے لوگ ہو گئے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو یہاں بیان کیا گیا کہ خفت موازین ہو اور ایمان بھی نہ ہو، نیکیوں کا پڑلا ہلکا ہوا اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان نہیں ہے تو اگر انہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا بھی، کسی کے ساتھ خیر خواہی کی، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لی، صلہ رحمی کر لی، صدقات دیے، یہ سب چیزیں ان کا کوئی وزن آخرت میں نہیں ہوگا. اگر اس میں کوئی بھلائی، اگر اس واقعی اچھی نیت کے ساتھ اگر اس نے کیا تھا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی دنیا میں کوئی انعام دے دیتے ہیں، آخرت میں چونکہ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی انعام ان کے لیے نہیں ہے. عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے. دو قسم کے لوگ ہوں گے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے خفت موازینہ مع الایمان, جن کے نیکیوں کا پڑلا ہلکا ہے, نیکیاں کم ہیں ان کی اور گناہ اور معاصی زیادہ ہیں, لیکن ایمان بھی ہے ساتھ میں. ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر توبہ کر لیتے تب تو معاف ہو جاتا, توبہ نہیں کی, بغیر توبہ کے مر گئے, تو اصول کا تقاضا تو یہی ہوگا کہ ان کو سزا ملے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو صرف اعمال اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر دیں گے, معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال اخیر میں جا کر جنت تو ہے ان کے لیے بھی. چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ برابر سرابر, جتنے گناہ اتنی نیکیاں, تساوی مع الایمان, برابر سرابر گناہ بھی جتنے گناہ اتنی نیکیاں, حساب برابر ہو گیا اور ایمان بھی ہے. نہ انہوں نے اتنے نیک اعمال کیے کہ ان کو نیک اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل کیا جا سکے, نہ انہوں نے اتنے ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں نیکیوں کے مقابلے میں کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے. تو یہ گویا درمیانی طبقہ ہے. ان کو جمہور مفسرین کے لحاظ سے انہی کو قرآن میں اصحاب الاعراف کہا گیا ہے. قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے, سورۃ الاعراف, اس سورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے. ونادا اصحاب الاعراف, وہاں پر اس کی تفصیل آتی ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہی لوگ اصحاب الاعراف ہیں. تو بہرحال یہ چار قسم کے لوگ ہیں. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, مبارک دن ہے اور بہت سے روزے دار بھی ہوں گے. آمین کہہ دیں, اللہ تعالیٰ ان کی آمین کو قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعلیٰ درجے کے جو مؤمنین ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. من ثقلت موازینہ میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو, اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ انعامات دے جس سے ہم خوش ہوں. راضیہ مرضیہ جن کے بارے میں کہا گیا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. اور پوری امت کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا آسانی کا معاملہ فرمائے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ. وما ادراک ما ہی, اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ ہاویہ جس کا تذکرہ آ گیا کہ وہ فامہ, ام ماں کو کہتے ہیں, مراد یہاں ٹھکانہ اسے کہہ رہے کہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے. بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے. تو چونکہ دنیا میں یہ لوگ جب پریشانی آتی تھی تو گناہ کرتے تھے, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. انسان جب پریشان ہوتا ہے, اچھا چلو شراب پی لیں, بےچارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پریشانی کے وقت شراب میں چلے جاتے ہیں. پریشانی آتی ہے تو ڈرگز میں, نشے میں, گناہوں میں. بعض لوگ تو بالکل دین سے دور ہو کر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں کہ چلو وہاں ہمیں سکون مل جائے گا. یہ کتنے ہیں جو جیلوں میں پڑے رہتے ہیں بےچارے, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ یہی تو ہوا تھا کہ پریشان ہوئے, کوئی گھر میں پریشانی آئی, کسی جگہ پریشانی آئی, تحمل نہیں ہو سکا, برداشت نہیں ہو سکا, تو گناہوں میں پڑ گئے کہ اچھا اس گناہ سے ہمیں شاید سکون مل جائے گا, اس گناہ سے سکون مل جائے گا, شاید ہم فلانا کام کر لیں تو ہمارے گزشتہ جو ہم نے برائیاں کی ہیں, وہ جو ہمارے ساتھ پریشانی ہے, ان کو بھول جائیں. لیکن بےچارے ان چیزوں کو بھولتے نہیں, کچھ وقت کے لیے شاید وہ بھول جاتے ہوں, لیکن پریشانی بڑھتی رہتی ہے. جس کو کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی, تو پریشانی بڑھتی رہتی ہے, مرض بڑھتا رہتا ہے. قرآن نے اس کا حل بتایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی وجہ ہے کہ یہ جیل میں جو لوگ پریشانیوں سے گزر کر, تکلیفوں سے گزر کر جو جیل میں جاتے ہیں, ان لوگوں کے سامنے جب ذکر اللہ کیا جاتا ہے اور قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے, تو ان کو اس میں روحانیت, نورانیت, سکون ان کو جو ملتا ہے, فوراً اسلام میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو اسی کی طلب تھی اور اسی کی طلب میں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, پریشانی میں پھر رہے تھے. یہ ہے میں یہ بتا رہا تھا, فاموہ, تو بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے. اسی طرح انسان جب پریشان ہو رہا تھا یا دنیا میں جو غیر مسلم تھا پریشان ہوتا تھا تو گناہ کی طرف جاتا تھا. تو اچھا اب آخرت میں فاموہ ہاویہ, جس گناہ میں جا رہے تھے گناہ کی شکل آخرت میں آگ ہوگی, فاموہ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانا جہاں وہ جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور ہاویہ وما ادراک ما ہی, اے مخاطب تجھے معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے, وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ, ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. دنیا میں انسان گناہوں کی طرف گیا, اپنی خواہشات کی طرف گیا, آخرت میں یہ گناہ اور خواہشات جو ہیں وہ آگ کی شکل میں ہوں گے اور اسی میں ان کو جانا پڑے گا. دنیا میں انسان گناہ میں جاتا تھا تو اس کی شکل آخرت میں آگ ہوگی, اسی آگ میں اس کو جانا پڑے گا. دنیا میں خوشی سے گیا تھا, آخرت میں مجبوراً اس کو اس میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں پہلی قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو پسند ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے, اور دوسری قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج میرا خیال تھا, پچھلے ہفتے بھی یہی خیال تھا کہ دو صورتیں ہو جائیں گی لیکن ایک ہی صورت ہوئی, آج بھی ایک ہی صورت ہوئی ہے, لیکن بہرحال ہمیں بہت جلدی نہیں ہے تو انشاءاللہ آج یہیں تک روک دیتے ہیں. ہمارے استاد بھی آئے تھے آج, مفتی عباس صاحب دابھیل سے, تو ان کے جاتے ہی فوراً میں نے یہ شروع کر دیا تھا, 15 منٹ شروع کرنے میں دیر ہوئی تھی. بہرحال یہ صورت یہاں پر ہم روک دیتے ہیں, آئندہ ہفتے انشاءاللہ صورت تکاثر سے پڑھیں گے. پھر یہ صورتیں ہماری سورۃ تکاثر ہے, اس کے بعد پھر یہ سورۃ العصر, اور پھر ہمزہ, یہ تین صورتیں باقی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے ہو سکا تو اسے مکمل کر لیں گے, اور پھر رمضان میں سوچنا پڑے گا ابھی سے کہ رمضان میں آگے کیا سلسلہ جاری رکھنا ہے, رمضان میں رمضان کے بعد آگے کہاں سے بڑھنا ہے آگے, اور کیا سلسلہ آگے رکھنا ہے. انشاءاللہ اس دوران کوئی رائے سامنے آ گئی, اچھی رائے سامنے آ گئی تو اس پر عمل کر لیں گے, ورنہ کہ اپنے طور سے کچھ سوچ کے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو لوگ روزے دار ہوں یا نہ ہوں, یہ خاص طور پہ میں اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے کہوں گا کہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا, اور پوری امت کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا معاملہ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.